سورة الفاتحة.
شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعزمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعزمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأعلى واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاتر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدي بلا أمد والصانع بلا أحد والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد. وعلى إكرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلاة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. صلوات. خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں سے قائم و دائم رکھے. آپ حضرات کی اس سعی کو خداوند عالم مشکور فرمائے. سلسلہ بیان رہنے والی میں ہوگا اسلام میں سب سے اعلی، سب سے افضل، سب سے برتر خدا کے بعد جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، سرور کائنات. سرکار دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے اس ہستی کو پہچانا ہی نہیں. اگر دنیا شان رسالت کو پہچان لیتی نہ اتنے فرقے بنتے اور نہ ہی اتنے اختلافات پیدا ہوتے. اگر دنیا اس عظیم ترین ہستی کو پہچان لیتی تو سرکار دو عالم کے بعد ان کی جگہ کے لیے کسی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. اس لیے کہ جس نے پیغمبر کو جیسا سمجھا وہ ویسے ہی اس کی جگہ پہ دیکھنا چاہتا تھا. جس نے نور سمجھا وہ ایک نوری کو دیکھنا چاہتا تھا، جس نے خاکی سمجھا وہ ایک خاکی کو دیکھنا چاہتا تھا، جس نے اپنے جیسا سمجھا وہ اپنے جیسے کو دیکھنا چاہتا تھا، جس نے 40 سالہ رسول سمجھا وہ کسی 40 سالے مسلمان کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جس نے اس وقت نبی سمجھا کہ وہ اس وقت نبی تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی میں ابھی خمیر ہو رہے تھے، وہ ان کی جگہ ایسے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کانا ولیم و آدم و بین المائے و تین، وہ اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا. مٹی اور پانی میں ابھی خمیر ہو رہے تھے، یہ فرمان نہیں ہے کہ اس وقت وہ نبی بن رہے تھے، بن نہیں رہے تھے، وہ نبی تھے. کب سے تھے؟ دنیا لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں پیدا ہوا جو یہ بتا سکے کہ وہ کب سے تھے. نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، وہ نور ایک تھا، اس کے دو حصے کر دیے تو جس آدھے کو نبی بنا دیا، آدھے کو ولی بنا دیا، آدھے کو محمد رکھا، آدھے کو علی بنا دیا. سنی شیعہ سب کتابوں میں متواتر و مسلسل یہ فرامین چلے آ رہے ہیں، اور اگر تفصیل میں ہم جائیں تو وہ ذات واجب کہ جو احد ہے، احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک، یہیں سے میرا اور آپ کا اختلاف ہے. ابھی اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں آئی کہ وہ احد کا ترجمہ کر سکے، اس لیے کہ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے معنی ہیں ایک، تو فلسفہ ریاضی میں ایک کی کیا تعریف ہے؟ جب دو آدھے ملیں تو بنتا ہے ایک، یا دو کا آدھا کریں تو بنتا ہے ایک. نہ اللہ دو آدھوں کا مجموعہ ہے، نہ دو کا آدھا ہے، پھر کیسا ایک؟ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں؟ احد کا یہ ترجمہ کر لینا کہ ایک، تو یہ تو ہم اردو کی تنگ دامانی میں ایک کہہ سکتے ہیں، ورنہ جو احد میں فصاحت و بلاغت ہے اس ایک کے ترجمے میں نہیں. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا احد ان بلا عدد، وہ ایسا عہد ہے کہ بغیر کسی عدد کے عہد ہے، بغیر کسی عدد کے وہ عہد ہے. یعنی ناقابل تقسیم اکائی کو عربی زبان میں کہتے ہیں عہد. وہ اکائی جو تقسیم نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں احد. اچھا ایک اور لفظ بھی ہے واحد، تو واحد کا کیا ترجمہ ہے؟ بولیے میرے ساتھ، بولتے رہیے. ایک اور احد کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک. اور کسی زبان کی دو لفظیں مکمل طور پہ ہم معنی نہیں ہوتی، ذرا برابر معنی میں فرق ہوتا ہے. تعدد الفاظ تعدد معنی کی دلیل بنتا ہے. تو احد کے معنی بھی ایک، واحد کے معنی بھی ایک، فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو ناقابل تقسیم اکائی ہو اسے کہتے ہیں احد، اور جو تقسیم ہو جائے اسے کہتے ہیں واحد. دو میں تقسیم ہو جائے، چار میں ہو جائے، پانچ میں ہو جائے، دس میں ہو جائے، بارہ میں ہو جائے، اسے کہتے ہیں واحد. اسی لیے جب آپ وضو وغیرہ کی نیت کرتے ہیں یا لفظ استعمال کرتے ہیں واحد کا، تو اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، وحدہ لا شریک، یعنی ایسا واحد کہ جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، تو لا شریک کا اضافہ آپ کریں گے. اور احد میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے. ناقابل تقسیم اکائی کو احد کہتے ہیں، جو تقسیم ہو جائے اسے واحد کہتے ہیں. اسی لیے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل ہو اللہ احد، اور جب پیغمبر نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. صلوات پڑھنے مل کر بابا جی بلند، بارہ دیگر صلوات پڑھ لیجیے جاگ کے محمد. کل جیسا کہ میں عرض کر چکا، کائنات میں ایک سمے وحشت چل رہی تھی اور قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ نہیں. اس وقت یہ کہہ کر خلق فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. تو احبب تو ان عرف، تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو خلقت الخلق لک یا عرف، یہ بعض روایت میں تو خلقت کا یا محمد، اے میرے حبیب پھر میں نے آپ کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور جب ان کی تخلیق ہو چکی، اب زمین بھی بنی، آسمان بھی بنایا، کائنات بنائی اس نور اول کے بعد. اب پڑھیے کتابیں، مشترکہ حدیث میں عرض کیا کرتا ہوں. خطب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض فاستقر وعلی اللیل فدجا وعلی النار فانارا. ہمارا اسم گرامی عرش پہ لکھا تو ٹھہرا، فرش پہ لکھا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، آگ پہ لکھا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا تو مچلنے لگی. میں ارباب ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ یہ ساری کائنات سرکار دو عالم کے نور کا ظہور ہے. ممبر سے پرچے آتے ہیں میرے پاس، شان رسالت بیان نہیں ہوتی، حالانکہ متواتر میری تقاریب رسالت ہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بزرگان محترم، اب میں آپ سے ایک طالب علمانہ سوال کر سکتا ہوں؟ جب یہ ساری کائنات حضور کے نور ہی کا ظہور ہے، اور یہ ساری کائنات حضور کے نور ہی سے معرض وجود میں آئی ہے. عرش پر لکھا نام, فرش پر لکھا, ہوا پر لکھا, صبح پر لکھا, مسا پر لکھا, رات پر لکھا, کائنات پر لکھا, تو معرض وجود میں آتی چلی گئی. اب آپ سب مل کر مجھے بتا سکتے ہیں کہ سورج ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, چاند ہے یا نہیں, ستارے ہیں یا نہیں, عرش ہے یا نہیں, فرش ہے یا نہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج زندہ اور موجود ہو اور جس کے سستے میں بنا ہوا مر جائے؟ عرش زندہ ہو, جان زندہ ہو اور جس کے سپنے میں اسے روشنی ملے وہ مر جائے, افلاس زندہ ہو, ابو الافلاس مردہ ہو, تراب زندہ ہو, ابو تراب مردہ ہو, اور بخدا اگر یہ ساری چیزیں بھی مر جائیں اور ختم ہو جائیں تب بھی سرکار دو عالم کو موت نہیں آ سکتی. میں توجہ کرتا ہوں, اگر یہ ساری کائنات سے ختم ہو جائے پھر بھی سرکار دو عالم کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ فکر وہاں تک پہنچتی نہیں, الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں, دائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں, زمانی وہ نہیں ہے, مکانی وہ نہیں ہے, قابل تحلیل وہ نہیں ہے, لائق اشارہ وہ نہیں ہے, قابل تجزیہ وہ نہیں ہے, جہت میں گھرا ہوا وہ نہیں ہے, مکان میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے, پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے, کیسے پتا چلے کہ وہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آؤں گا, بس جا کم برہان میں رکھ دیکھوں کہ تمہاری طرف میرا رسول نہیں آیا, تمہارے رب کی دلیل آیا ہے. میں نے اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو میں نے خود کو سمجھانے کے لیے, اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے تمہاری طرف صرف رسول نہیں بھیجا, اپنے وجود کی دلیل بنا کر بھیجا. قرآن کہتے ہیں دلیل کو, یعنی فقط محمد نہیں آیا, تمہارے رب کی دلیل بن کے آیا ہے. اور یہاں وہ کلا بیٹھے ہوں گے فلسفہ قانون کے ماہرین, وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے. میں دعویٰ ہوں اور دعوے کی دلیل ہے محمد, اور فلسفہ قانون کا اصل فیصلہ ہے کہ اگر دعویٰ مر جائے تو دلیل بھی مر جاتی ہے, دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی فنا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے بابا جی بلند, ذرا بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو بچے فرمائیے, وہ تو ایک کیسا میں چھپا ہوا خزانہ, میں نے چاہا کہ پہچانا جائے. تو احبتوں کا کیا مطلب؟ مجھے محبت پیدا ہوئی. بزرگان محترم, یہاں پھر میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. سب سے پہلے کسے بنایا؟ بولیے, وہ محمدی کو, ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے ابھی, کنت کنزاً مخفیاً, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے عرض کیا نا کہ خطیب بن کے نا سنیے, طالب علم کا سبق سنیے. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے خلق کرنے سے پہلے ایک اور شے پیدا ہوئی, تو كنت كنزا مخفيا، ما تشوفا هو خزانه تھا. فاحببت، مجھے محبت پیدا ہوئی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور کو بعد میں بنایا، اس کی محبت کو پہلے بنایا. حضور بعد میں، محبت پہلے. اور جب پہلے محبت بنی تو محبت کے بعد جو ہستی بھی بنے گی اس کے عناصر، ترکیبی، آگ، پانی، مٹی، ہوا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ نہ عناصر بنے، نہ اس کی خلقت میں شریک، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا. تو سب سے پہلے بنی حضور کی محبت. اب جب حضور کو بنائیں گے تو معاف کیجئے گا، عناصر اربع کا نہیں بنیں گے. اس لیے کہ عناصر کا تو وجود ہی نہیں ہے. لہذا اول مخلوق کو اس سے بنایا جائے گا جو پہلے پیدا ہوئی، اور وہ ہے محبت. تو انوس حضور کے عناصر ترکیبی میں سب سے پہلا عنصر ہے محبت، اور محبت سے چونکہ بنایا اس لیے وہ محبوب خدا کہلائے. سب آوازیں بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد. اچھا، جب میں کتابیں دیکھتا ہوں تو مختلف احادیث سامنے آتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک طالب علم پریشان ہو جاتا ہے. مثلا جہاں یہ ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، پھر فوراً جو چند صفحے الٹے تو پھر ایک فرمان نظر آیا، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا. اب ایک طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے نور بنا کے عقل بنی، پھر برقع الٹا تو نظر آیا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. اب پریشان ہو گئے کہ نور پہلے بنا کے عقل پہلے بنی کہ قلم پہلے بنا. پھر جو برقع الٹا تو اول ما خلق اللہ اللوح، سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا. پھر جو ورقہ الٹا تو اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلے اللہ نے علم کو بنایا. اب ہر جگہ اول اول لگا ہوا ہے. اب میرے جیسا کون ذہن کیا سمجھے کہ ان میں اول ہے کون؟ بے عقل اول ہے، علم اول ہے، قلم اول ہے، نور اول ہے کہ لوح اول ہے؟ تعداد گنی تو کل پانچ. کیسے پتا چلے ان میں اول ہے کون؟ میں نے قبلہ و کعبہ سے پوچھا، مولانا صاحبان سے پوچھا، میں نے قبلہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ. ہم کہتے تیری سمجھ میں کیسے نہیں آ سکتا؟ سیدھا سادہ مسئلہ ہے، مجھے پیاس لگی، میں نے کہا بھائی ذرا پانی لانا، آپ گلاس میں لے آئے پانی، میں نے آدھا پیا آدھا پھینک دیا. اس پر سورج کی شعائیں پڑی، وہ آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ گیا. گلاس میں تھا پانی، جب اڑنے لگ گیا نام ہو گیا بخارات،
حقیقت ایک ہی ہے، گلاس میں پانی تھا، اڑ گیا، بخارات بن گیا، اوپر جا کر اکٹھا ہو گیا بادل، وہاں سے جم کے گرنے لگا، نام ہو گیا اولے، پگھل کے آنے لگا، نام ہو گیا بارش، زمین میں جذب ہوا، آپ نے کھود کے نکالا، کہیں کنواں، کہیں نلکا، کہیں ٹیوب ویل، پہاڑوں میں ابلنے لگا، نام ہو گیا چشمہ، مل کے چلنے لگا، نام ہو گیا ندی نالا، اکٹھا ہو کر بہنے لگا، نام ہو گیا دریا، بہاول پور کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا ستلج، لاہور کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا راوی، پہاڑوں سے گزرا، نام ہو گیا جہلم، ہمارے جھنگ اور ملتان کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا چناب، کالا باغ کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا سندھ، حقیقت وہی ہے، کہیں راوی کہلایا، کہیں ستلج کہلایا، کہیں چناب کہلایا، کہیں جہلم کہلایا، کہیں سندھ کہلایا، تعداد گنی پھر وہی پانچ، پھر وہی پانچ، ایک جگہ پانچوں اکٹھے ہو گئے، اس جگہ کا نام ہو گیا پنجنت، یہی ہے نا، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں جس میں سے نتیجے نکلتے رہتے ہیں، پھر پانچوں مل کے چلنے لگے، سمندر کراچی کے قریب آ کر بہت بڑے حوض میں گر گئے، شامل ہو گئے، اب نام ہو گیا سمندر، اس سے گلاس بھر لائے، پھر وہی پانی، میری بات اور ہے یا نہیں ہے، مطلب حقیقت ایک ہی ہے، مگر مختلف مقامات پر جا کر اس کے نام بدلتے چلے گئے، کہیں بادل کہلایا، کہیں آب کہلایا، کہیں پانی کہلایا، کسی مقام پر بادل کہلایا، کہیں چشمہ کہلایا، کہیں ندی نالا بن گیا، کہیں دریا کہلایا، کہیں راوی، اسی طرح یاد رکھیے، جو اللہ نے پہلی حقیقت بنائی وہ حقیقت ایک ہی تھی، مگر مختلف مقامات پر جا کر اس کے نام بدلتے چلے گئے، کہیں اسے نور کہا، کہیں اسے روح کہا، کہیں اسے عقل کہا، کہیں اسے قلم کہا، کہیں اسے لو کہا، کہیں صراط مستقیم کہا، کہیں عروۃ الوثقی کہا، کہیں انعمت علیہم کہا، کہیں امام مبین کہا، کہیں کتاب مبین کہا، حقیقت ایک ہی ہے، کوہ طور پر نور بن گیا، کوہ زیتون پر مسیحا بن گیا، کشتی نوح میں نعمت بن گیا، غار حرا میں حقیقت بن گیا، عرش مبین سے اولا بن گیا، عرش قدیر سے مولا بن گیا، خلوات پڑھ دیجیے مل کے بابا کی بلند محمد اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلے اللہ نے علم کو بنایا، اچھا یہ روایت میں پوری پڑھ دوں تو شاید لکھ پایا، پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے علم کو بنایا، اور جب یہ سب بن گئے پھر اللہ نے جہل کو بنایا، توجہ پڑھیے، اصول کافی، فروع کافی، اپنی کتابیں پڑھیے، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا، روایت کیوں ہے، سرکار فرماتے ہیں ثم قال له اقبل، پھر عقل سے کہا آ گیا، وہ آگے آ گئی، ثم قال له ادبر، پھر اسی کو کہا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹ گئی، پھر جہل کو بنایا، ثم قال للجهل اقبل، پھر جہل کو حکم دیا گیا، جلدی سے آ گئی. ثم قال لها اكبر, پھر جہالت سے کافی کیا, ہٹنے سے انکار کر دیا. یہ روایت عقل سے کہا آگے آگے آگے, کا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ گئی. جہالت سے کہا آگے آگے, کا پیچھے ہٹ, میں تو نہیں ہٹتی. تو نتیجے خود کو خود نکال کر رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے جہالت کا آنا آسان ہے مگر جانا مشکل. دیکھیں عقل کو دو حکم دیے, آگے آگے آ گئی, کا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ گئی, اور جہالت کو بھی دو آرڈر دیے, اقبل آ گیا آ گئی, کا پیچھے ہٹ کمانی ہٹتی. اس کا مطلب ہے جہالت کی شروع دن سے یہ پہچان ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کو کافی سمجھ لیتی. ایک سلوات پڑھ لیں بابا جو بلند محمد. سب سے پہلے اللہ نے نور کو پیدا کیا, پھر نور کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں. اب آپ کہیں گے چلیے نور تو تقسیم ہو سکتا ہے دو حصوں میں, تو یہ جو اتنے اول اول آ گئے یہ کیسے تقسیم ہوں گے؟ اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا. تو معاف کیجیے گا, عقل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا. عقل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, ایک ہے حافظہ, ایک ہے مدرکہ. میں یہاں آنا چاہتا تھا, اسٹیشن سے چلا, رستہ آتا نہیں تھا. اب میں نے پوچھا کہ مجھے جانا ہے وہاں المحسن حال میں, کیسے جائیں؟ اب انہوں نے کہا صاحب آگے جائیے گا, ایک چورنگی آئے گی, اس سے یوں مڑ جائیے گا, پھر سیدھی سڑک لیتے جائیے گا, پھر اس طریقے سے پھر مڑ جائیے گا, پھر آگے ایک چوک آئے گا سہراب گوٹ کا, اس سے پہلے آپ ذرا دیکھیے گا ایک پیٹرول پمپ آئے گا, اس کے بالکل سامنے المحسن حال نظر آئے گا. تو جو کچھ کسی نے سمجھایا جستجو کی عقل نے, اسے کہتے ہیں عقل مدرکہ, جو ادراک کرتی چلی آ رہی ہے. لیکن جب میں واپس جانے لگا تو کیا پھر بھی پوچھنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں, عقل مدرکہ نے ادراک کیا, حافظہ نے محفوظ کر لیا. عقل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک کا کام ہے ادراک کرنا, ایک کا کام ہے جو کچھ ادراک کیا گیا اس کی حفاظت کرنا. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا, عقل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک نے چھپے ہوئے خزانے کا ادراک کیا, اسے رسالت کہتے ہیں, اسے نبوت کہتے ہیں, اور جو حافظہ ہے اس نے اس کی حفاظت شروع کر دی, اسی کو امامت کہتے ہیں. بھائی سلامات پڑھ لیں بابا جی بلند محمد. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. اب اس قلم کو کیسے سمجھاؤں میں آپ کہ قلم کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کی جیبوں میں ہوں گے, رکھتے نہیں قلم, بولیے, ہوتا ہے نا جیب میں, مطلب آپ کیجیے گا, وہ قلم نہیں ہے جو جیب میں آپ رکھتے ہیں نا, وہ قلم نہیں ہے, وہ قلم دوات اکٹھے ہیں. جو آپ کی جیب میں ہے نا وہ قلم نہیں ہے, وہ قلم دوا اکٹھے ہیں. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں کہیں پوری انسانیت کو قلم دوا کا ایسا دھوکہ لگا ہے کہ بھروسہ ہی کوئی نہیں کرتا, جیب میں رکھتا. مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مگر در حقیقت قلم وہی قلم ہے جس کو بچپن میں ہم اپنے ماسٹر صاحب سے بنواتے تھے, وہ سرکنڈا جسے آپ کانا کہتے ہیں وہ ہم لے آیا کرتے تھے اور ماسٹر جی سے کہتے تھے ذرا قلم بنا دیں. اب قلم کیسے بنتا تھا جو بزرگ بیٹھے ہیں, اس لیے کہ آج کل تو وہ تختی اور قلم نظارت رواجی ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا, چاقو کی تیز دھار رکھی سرکنڈے پہ اور یوں کر کے چھیل دیا, قلم بن گیا. ابھی کہاں بنا, ابھی تو چھیلا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. پھر کیا کیا انہوں نے, رکھا چاقو کی نوک بیچ میں رکھی, ذرا سا اس کو دبا دیا, جو ایک تھا وہ اندر سے دو. یہی ہے نا, کیونکہ روز مرہ کی باتیں ہیں, میں تو صرف آپ کے حافظے کو تازہ کرتا رہتا ہوں. عالمانہ انداز میں بیان ہے, علماء کا کام ہے, میرے جیسے طالب علم کا کام نہیں ہے. میں تو بھی قلم نواز سے ہوں. اب وہ قلم دیکھنے میں ایک, نظر آنے میں ایک, اندر سے دو. ابھی بھی قلم نہیں بنا. پھر کیا کرتے ہیں ماسٹر صاحبان, اس کو رکھا اور چاقو کی دھار رکھی اوپر اور دباؤ ڈال کر اس کو کاٹ دیا. اب جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ایمان سے بتائیے, ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. اب ذرا یہ سوچ کے بتائیے کہ وہ جو کاٹا ہے اس میں کیا سیدھا کاٹا ہے, ذرا سا ٹیڑھا, بہت ٹیڑھا نہیں, ذرا سا ٹیڑھا, ذرا سا ترچھا. کیوں, تاکہ وہ جو دو ہیں ان میں ایک بڑا رہے, ایک بڑا. وہ جو دو ہے نا اس میں قلم میں, ان میں ایک ذرا بڑا رہے, ایک ذرا چھوٹا رہے. بڑا بہت بڑا نہیں, چھوٹا بہت چھوٹا نہیں, وہ اتنا چھوٹا بڑا رہے کہ بوقت ضرورت اگر چھوٹا بڑے کی جگہ لیٹ جائے تو پتا نہ چلے یہ بڑا ہے یا چھوٹا. تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا, اس کے بھی دو حصے کر دیے, اب دیکھنے میں ایک, کام کرنے میں ایک, عمل میں ایک, ایک ذرا بڑا, ایک ذرا چھوٹا. اللہ نے جو پہلا قلم بنایا اس کو بھی دو حصے کر دیے, جس نے لوح کائنات پر خط بنایا وہ قلم. اچھا ایک شے اور میں عرض کر دوں, یہ جو دو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کاتب جب لکھتے ہیں تو ایک حرف لکھنے کے بعد پھر قلم کو یوں کرتے ہیں, بالوں سے یوں صاف کرتے ہیں. کیا یہ کیوں کرتے ہو, کہ یہ دو کام کر رہے ہیں نا, ان میں کوئی ریشہ نہ آ جائے, ان میں کوئی تنکا نہ پھنس جائے, اس لیے کہ ریشہ اور سنکا آئے گا تو ان میں فاصلہ پیدا کر دے گا، اور جہاں ان میں فصل آئے گا، قلم کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا لکھا خراب ہو جائے گا. کوئی صلوات پڑھتے ہیں آواز بلند محمد ما خلق اللہ اللہ، سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا. اب لوح کا ترجمہ ہے تختی، تو معاف کیجیے گا لوح بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک طرف لکھی جاتی ہے عبارت الف بے 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 بے. آپ گزر چکے ہیں ان منازل سے، اور دوسری طرف لکھایا جاتا ہے حساب کتاب، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب اللہ نے سب سے پہلے لوح کو بنایا تو ایک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک سے کائنات کا حد کھینچا گیا اور دوسرے حصے پر حساب کتاب لکھ دیا گیا. جس سے کائنات کا حد کھینچ دیا اسے کہا نبوت، اور جس کے قبضے میں ساری کائنات کا حساب دے دیا گیا اسے کہتے ہیں امامت. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. تو آپ حضرات یہ سوچیں گے صاحب نور تو بنایا، مگر نور کیسے تقسیم ہو جاتا ہے؟ اب میں کہاں آپ کو گہرے فلسفے میں لے جاؤں، میں کہتا ہوں نور کی فطرت ہے، نور کی صفت ہے. نور تنہا کبھی سفر کرتا ہی نہیں، چاہے مصنوعی نور ہے یا حقیقی نور ہے، نور ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہو کے چلتا ہے. سر ایک ہے، پیشانی ایک ہے، ناک ایک ہے، چہرہ ایک ہے، آنکھیں دو ہیں. اے بھیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کیمرے کے بلب کی طرح ایک یہاں فٹ کر دیتا ہوں ماتھے پہ، مگر نہیں. نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا ادھر رکھا آدھا ادھر رکھا، تاکہ اگر ایک کہیں کا وقت ضرورت چلا جائے دوسرا اس کی جگہ کام کر سکے. میری بات تو اور ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک بالکل چلا جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک مصنوعی آنکھ لگوا لیتے ہیں، اب وہ دیکھنے میں تو بالکل اس جیسی نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ نہیں ہے. اب آپ نے خط دیا پڑھنے کے لیے کہ مولوی صاحب ذرا یہ خط پڑھ دو، خط آ گیا اس حصے میں جسے نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس نے اٹھا کے دے دیا اس حصے کو. سمجھ لو جس میں نور تھا پڑھ دیا، اس نے عزت رہ گئی مصنوعی اور نقلی کی، کام اس نے کیا عزت اس کی بچ گئی. اب وہ اس آنکھ سے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہو اگر تو نہ ہوتی. Thank you. پھر صلوات پڑھتے ہیں باواز بلند محمد آپ. کروں کبھی کبھی طلبا بہت پریشان کرتے ہیں,
کھلا دیا مول صاحب مزے لے لے کر کھا گئے, پھر میں نے کہا دوسرا حصہ یہ بھی کھائیے, وہ بھی کھا گئے مزے سے. میں نے کہا وہ پہلا حصہ کیسا تھا, کہنے کہ جیسے یہ, میں نے کہا یہ کیسا تھا کہ جیسے وہ, میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے, یہ دو دیے میں نے آپ کو, کہنے کہ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں, ایک ہی کے تو دو ٹکڑے کیے, جو اس میں تھا وہی اس میں تھا. میں نے کہا ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا, اللہ اگر الگ سے علی کا نور بناتا تو آپ جیسے مولوی کہتے 19-20 کا فرق رہ گیا. بھیا نابینا سے نابینا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ نور جب بھی سفر کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کے کرتا ہے. یہ آپ کے پاس مصنوعی نور ہے, اتنا مجھے بتائیے یہ جو ٹیوب جل رہی ہے کیا ایک تار سے جل رہی ہے؟ میں کہاں فلسفے اور منطق میں لے جاؤں آپ کو, سیدھی سادی سی بات ہے, آپ کسی بھی الیکٹریشن سے پوچھ کے بتائیے, انجینئر سے پوچھ کے بتائیے, سائنٹسٹ سے پوچھ کے بتائیے, کیا ایک تار سے چل رہی ہے؟ نہیں. توجہ ہے صاحبان, نور جب بھی سفر کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کر کرتا ہے. ارے میں نے کہا کہ یہ دو تارے ہیں, کہنے لگے ہاں ہیں. میں نے کہا یہ دونوں کچھ نام بھی ہیں؟ کہنے لگے ہاں, ایک پلس ایک مائنس. میں نے میری سمجھ نہیں آیا, میں نے بھیا اتنا پڑھا لکھا تھوڑی ہوں. ارے اس نے کہا مل صاحب آپ کی سمجھ میں, ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. میں نے کہا اور مشکل کر دیا. آخر مولانا محمد حسین صاحب سے بلا بولے, میں تجھے سمجھاؤں تیری سمجھ میں یوں نہیں آئے گا, ایک تار ہے ٹھنڈا ایک گرم. وہیں سے مسئلہ میری سمجھ میں آیا کہ مصنوعی نور بھی اگر سفر کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کر, آدھا ٹھنڈا آدھا گرم, جب اللہ نے نور اول کو بنایا دیکھنے میں ایک تھا اندر سے دو تھے, آدھا ٹھنڈا آدھا گرم, جو ٹھنڈا تھا اس پر مہر لگی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو گرم تھا اس پر لکھا لا فتح الا علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو خوش رکھے. ایک کم علم کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں آپ, اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ارے بزرگان محترم, یہ تو آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں, مشاہدہ ہی مشاہدہ. میں کسی کتاب کا حوالہ دوں گا, کوئی صاحب کہیں گے صاحب یہ ہم نہیں مانتے کتاب, دوسرے کہ ہم نہیں مانتے, اور جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں انکار کر کے دکھائیے. میں ابھی لیب میں لے جاؤں گا اور اس وقت چھوڑوں گا جب آپ تسلیم کر لیں گے. ارے ساری دنیا جانتی ہے یہ مصنوعی نور صحیح, لیکن جب یہ اپنے مرکز سے چلتا ہے تو اوپن وائر میں. سمجھو یہ اوپن وائر میں چلتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لمبے لمبے کھمبوں کے کاندھوں پر بیٹھا ہوا یہ سفر کرتا ہے. کربیلا سے چلے, منگلا سے چلے, اونچے اونچے کھمبوں سے گزرتا ہے, اور اوپن وائر میں کھلے ہوئے تاروں میں. اور جب ڈومیسٹک افیئر کے لیے گھروں میں پہنچا تو اس پر یہ چڑھ گیا. اسے کیا کہتے ہیں پتا نہیں بھیا, مجھے نہیں آتا. بار ہل کو ربڑ کر گئی, کیا انسولیشن, اچھا وہ چڑھا دیا آپ نے. اب مولوی صاحبان کو چاہیے پکڑ لیں سائنسدانوں کو, اور خصوصاً واپدا والوں کو. چکر دیتے ہو ہمیں, دھوکہ کرتے ہو. جس طرح اوپن وائر میں وہاں سے چلا تھا, گھروں میں بھی اسی طرح لگاؤ. یہ کیا ہمیں دھوکہ دیا, یہ اوپر یہ کیا چڑھا دیا؟ ان کا ہم نے دھوکہ نہیں دیا, ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے, اس لیے کہ اگر یہ اوپر نہیں ہوگا اور اوپن وائر میں ہوگا تو نور ہے پاور فل, جو ہاتھ لگائے گا چپکے گا مر جائے گا, چپکے گا ختم ہو جائے گا. تمہیں بچانے کے لیے یہ ہم نے اوپر یہ کور چڑھا دیا ہے. اسی لیے اللہ نے جب حقیقی نور بھیجا تھا, جب مرکز سے چلا تھا, اوپن وائر میں تھا, کھلی ہوئی حالت میں تھا, سور سے ٹچ ہو گیا, کرنٹ لگا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. سمجھو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. عالم امکان کے ڈومیسٹک افیئرز میں بھی اللہ اگر اوپن وائر میں نور حقیقی کو بھیج دیتا, ایک بھی مسلمان نہ ملتا. صحابہ کرام کے قبرستان نظر آتے, جو ہاتھ ملاتا چپکتا وہی ختم ہو جاتا. اس لیے ان سب کو بچانے کے لیے اللہ نے اس پر بشریت کا کور چڑھا دیا. سلوات پڑھ لیجیے بابا بلند محمد والا. جب وہی دونوں تار آ گئے اندر گھر میں, اب آپ نے سوئچ میں دونوں کو ڈال دیا, آن کیا روشنی ہو گئی, آف کیا اندھیرا ہو گیا. بڑا پریشان ہوا میں. اب میں نے اس کو کھول کے دیکھا, دیکھا تو وہی دونوں تار آ گئے, وہی دونوں موجود ہیں جو مرکز سے چل کے آئے ہیں. جب میں نے آن کیا تو روشنی دونوں مل گئے. مل گئے. اور جب میں نے آپ کے اندھیرا, اور جو میں نے ٹارچ جلا کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک پتری نے بیچ میں آ کے فاصلہ پیدا کر دیا. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, فاصلہ آئے گا تو اندھیرا, بلا فصل ہوگا تو روشنی. جیسے ہی دو تار ملیں گے روشنی آ جائے گی. میری بات سے غور کیجیے گا, روشنی آ جائے گی. اور بزرگان محترم, ہو سکتا ہے کوئی میرے دوست یہ کہے چلے صاحب آپ کیا مثالوں سے ہمیں سمجھا سکتے ہیں, ہم سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں. تہتر فرقوں میں سے صرف دو ہی حضور کو نور کہتے ہیں, ایک اہل سنت اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہے شیعوں کا, باقی اکثریت تو نہیں مانتے لوگ. تو دو کے ماننے سے کیا ہوتا ہے, اکثریت قائل نہیں. میں کہتا ہوں اکثریت کا قائل نہ ہونا غلط ہو سکتا, دو چھوٹوں چھوٹوں کا مان لینا صحیح بھی ہو سکتا. آپ کہیں وہ کیسے, اے بھیا فرض کیجیے یہاں 73 ٹیوبیں لگی ہوئی ہوں, 73 یہ بھی بجھ جائے وہ بجھ جائے وہ بجھ جائے وہ بجھ جائے سب بجھ جائیں, اور زیرو پاور کے دو چھوٹے چھوٹے بلب جل رہے ہوں, باقی بلب بجھ جائیں اور دو چھوٹے چھوٹے جل رہے ہوں, آپ کیا کہیں گے, کرنٹ ہے یا نہیں ہے, نور ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے اکثریت بجھی ہوئی ہے, دو کے جلنے سے کیا ہوتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے دو جل رہے ہیں. ارے بھیا دو کا جلنا دلیل ہے کہ کرنٹ ہے, اکثریت کا بجھنا دلیل نہیں ہے کہ کرنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ کیوں بجھے ہوئے؟ سیدھی سی بات ہے فیوز ہو گئے ہوں گے. نہیں سمجھ آئی بات, بھیا بجھ گئے ہیں فیوز ہو گئے ہوں گے. تو ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب بلب فیوز ہو جائے اس میں وابدہ کا نور نہیں آتا, اور جب ملا کنفیوز ہو جائے ایمان کا نور نہیں آتا. سلوات پڑھ لیجیے مل کر بابا کے بلند محمد آئے. جب تک دوسرا نہ آ جائے اعلان رسالت نہ کرنا, تاکہ گرم اور ٹھنڈے تار دونوں ملیں, اب جو ہے یا نہیں ہے, اور جب دونوں مل جائیں اب اعلان کرنا ونزر عشیرتک الاقربین, میرے حبیب اب اپنے اقربین کو ڈراؤ. یہ دعوت ذو العشیرہ جو بھی ذرہ برابر بھی تاریخ سے مس رکھتا ہے, کون ہے ایسا جسے دعوت ذو العشیرہ یاد نہیں ہے سوائے میرے جیسے کم علم مولویوں کے؟ جب بھی میں نے اسے پوچھا میں کہ دعوت ذو العشیرہ کا پتہ ہے, کہنے کہ الحمدللہ دعوت ولیمہ کا پتہ ہے. یہ ذو العشیرہ کیا ہوتی ہے؟ اے بھیا وہ پہلا دن جب اسلام کا اظہار ہو رہا, وہ پہلا دن جب اعلان نبوت ہو رہا ہے, اور پیغمبر خطاب فرما رہے تھے یہ تکم بخیر دنیا والا آخرہ, میں تمہارے لیے دین اور دنیا کی فلاح لایا. من الذی یوازرنی فی ھذا الامر, کون ہے جس مقدس کام میں میرا ساتھ دے, کون ہے؟ فلش کے ہٹی نے بھی, کارلائل نے بھی, جتنے غیر مسلم مورخین ہیں سب نے لکھا, اور دعوت ذو العشیرہ وہ ہے کارل مارکس جیسے دہریے تک نے حوالہ دیا ہے اپنی تحریروں میں. ہو ول ہیلپ می, نے لکھا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے سیکرڈ ورک اس مقدس کام میں, اور جو میری مدد کرے گا آج میں اعلان کرتا ہوں یکون اخی و وزیری و مشیری و خلیفہ, میرا بھائی ہوگا, میرا مشیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا وسیع ہوگا, اس کا ولی ہوگا. اب پوچھے مورخین سے پھر کیا ہوا کہ سب خاموش بیٹھے رہے, پن ڈراپ سائلنس فیل اپان دا ہول اسمبلی انٹل علی دا ینگسٹ آف آل دیم, سب خاموش بیٹھے رہے, سب سے چھوٹا ینگ بچہ وہ کھڑا ہوا
اور اس نے کہا انا ناصرک کا یا رسول اللہ
او ہولی پرافٹ
آئی ول ہیلپ یو
اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا اور میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں لانک رسول اللہ آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں
توجہ فرمائیے آپ
مجھے پوچھ کے بتائیے کسی عالم سے کیا پیغمبر اکرم نے پہلے دن فرمایا تھا پڑھو محمد الرسول اللہ نہیں پیغمبر نے کہا تھا دین و دنیا کی فلاح لایا ہوں ہے کوئی اس مقدس کام میں میری مدد کرے ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا میں مدد بھی کروں گا اور گواہی بھی دیتا ہوں دیر از نو گاڈ بٹ اللہ جو غیر مسلم مورخین نے جملے لکھے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ اور آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں محمد الرسول اللہ وہ متوجہ رہیں گے میں نے عرض کیا جتنے سوالات آتے ہیں ترتیب وار میں کوشش کرتا ہوں دوران گفتگو ان کو حل کروں سوال یہ ہے کہ مولا علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کی شے کا نام ہے ارے بھائی انہیں دو جملوں کا نام تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب پوچھے تاریخ سے سب سے پہلے یہ جملے کس کی زبان سے نکلے کس کی زبان سے نکلے میرے مولا علی کی زبان سے اور پھر پیغمبر نے پلٹ کر کیا کہا کہ اگر آپ یہ گواہی دیتے ہیں علی تو پھر میں گواہی دیتا ہوں انت بسی یہ ولی اللہ تو میرا بسی ہے اللہ کا ولی اب میں اس سے زیادہ کیا بات کروں پوچھا جاتا ہے جی علی تو ولی اللہ کب سے بڑھایا میں پوچھتا ہوں آپ نے کب سے گھٹایا سن سن کر ہمارے کان پڑ گئے سب سے بڑھایا ارے جس دن اعلان ہو رہا ہے اسلام کا اعلان ہو رہا ہے رسالت اور نبوت کا اسی دن میرے مولا علی کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پلٹ کر پیغمبر نے کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں علی ولی اللہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کیا یہ حادثہ نہیں ہے کیا دنیا کا سب سے بڑا عقل و فکر کی قحط سامانی نہیں ہے کس چیز کی اناؤنسمنٹ میرے مولا علی نے کی اسے ساری دنیا پڑھتی ہے اور جس کا اعلان محمد مصطفیٰ نے کیا اسے صرف ہم کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہو یہ عجیب مولوی ہے ابھی تو مثالیں دیتا آیا کہ نور سفر کرتا ہے دو تاروں میں اور یہ تیسرا تار کہاں سے لگا دیا اس نے تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ تھری فیس کسے کہتے ہیں بھائی یہ ٹو فیس تو ہر ایک کو مل جاتا ہے تھری فیس بڑی مشکل سے ملتا ہے ہم کہا صاحب اس میں کیا ہے یہ تیسرا تار اس نے کہا یہ ارتھ کا ہے ارتھ کا میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے کارخانوں تک میں بھی اگر یہ تیسرا تار ارتھ کا نہ لگے تو آسمان سے بجلی بھی آ کر اسے جلا سکتی ہے ہاتھ لگے کرنٹ لگے تو مر سکتا ہے آدمی لیکن ارتھ کرنٹ کو کھینچ لیتا ہے مرنے نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ ارتھ بھی ہوتی ہے اس سے مولوی صاحبان کی معلومات میں میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں ارتھ کہتے ہیں زمین کو عربی میں اسے تراب کہتے ہیں تو تیری سمجھ میں نہیں آیا ایک تار ہے لا الہ الا اللہ ایک ہے محمد الرسول اللہ جہنم کے کرن سے بچنا ہے ابو تراب کا ہاتھ سے لگاؤ علی اللہ
یہی ہے نا، وہ کھمبے کے سینٹر میں ہوتی ہے. اور کیوں لگاتے ہیں کھمبے کے سینٹر میں؟ کہ کرنٹ پاورفل گزر رہا ہے، اس سے اوپر نہ جانا. جاؤ گے تو چل جاؤ گے، رہ جائے گی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں. توجہ چاہتا ہوں. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب نور اول معراج کی بلندیوں سے گزر رہا تھا، سدرۃ المنتہا کے سینٹر پہ جبریل رک گیا، اس کو بھی نظر آئی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں. رک گیا، سواری آگے چلی گئی، سرکار نے مڑ کے دیکھا، ساتھی نیچے کھڑا ہے، کہا آؤ. کہنے لگا جاؤ. تو آتے کیوں نہیں؟ کہ لو دنو تو انمولتن لکھ رکھو، میری حد آ گئی، اس سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. پوچھئے سنی کے علماء کہ یہ جملے ہیں یا نہیں ہے. سدرۃ المنتہا کے سینٹر سے رک گیا، آؤں گا تو جل جاؤں گا. حضور آگے چلے گئے، جبریل نیچے رہ گیا.
میں آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں؟
اس وقت سوائے سرکار اور جبریل کے تو کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، دو ہی کھڑے ہیں نا. اور سرکار کہتے ہیں آؤ، وہ کہتے ہیں آؤں گا تو جل جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، ساتھ ہی ساتھ تو کھڑے ہیں دونوں. میں کہتا ہوں اس نے کہہ دیا کہ جل جاؤں گا، سرکار نے کیوں نہ تسلی دے دی، نہیں جلے گا، میرے ساتھ ہے. جبریل نیچے رہ گیا، جوتی ساتھ چلی گئی. مزے کی بات یہ، جوتی ساتھ چلی گئی، اور غالباً جوتے نے مڑ کے کہا ہوگا جبریل میں جا رہی ہوں، تو بھی آ. تو نے کہا تو جا سکتی ہے، میں نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس فلسفے کا یہاں پتا چلا، میں جب زمین سے چلا تھا سرکار کے ساتھ برابر 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 باتیں کرتا آ رہا تھا، تو تھی حضور کے قدموں میں. یہاں آ کے پتا چلا جس نے برابری کی نیچے رہ گیا، جس نے پیر پکڑ لیے اوپر چلا گیا. اس سے بلند گھٹنے، اس سے بلند کمر، اس سے بلند سینہ، اس سے بلند دوش. سرکار ایک قامت انسانی، اس عرش سے بلند ہے. اب بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور آج سے کتنے بلند ہیں؟ اس بلندی کا جو منکر ہے اسے سنی شیعہ فقہ میں کافر کہتے ہیں، جو منکر معراج ہے وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا، کافر ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سب سے بلند ہیں حضور اور سب سے بلند ہے حضور کے دوش، اب جسے دوش محمد سے معراج ملے، اس کی معراج کتنی بلند ہو جائے. اور یہ معراج صرف دو ہستیوں کو ملی، یا باپ کو ملی کعبے میں، یا بیٹے کو ملی عید کے دن. جب دوش پہ شہزادہ سوار تھا اور ناز برداریاں کرا رہا تھا، اور پیغمبر نے جس کی مقدس مٹھیوں میں یہ کہہ کر اپنی زلفیں تھما رکھی تھی کہ بیٹا یہ آج میری زلفیں نہیں ہیں، میں تیری سواری ہوں، یہ تیری سواری کی نہار ہے. اور نہار کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے جدھر چاہو موڑ دو، جدھر چاہو روک لو. ارے حسین کی شخصیت ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، خدا کی قسم. میرے سنی شیعہ بھائیوں، پیغمبر دنیا کو درس دے رہے تھے کہ آج میں سواری ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی فقرہ کہا تھا پیغمبر کو دیکھ کر. حسین ابن علی سے کہا سواری کتنی اچھی ہے، پیغمبر نے کہا نا یہ کہو کہ سوار کتنے ہیں. اور صحابہ کرام کا مجمع ہے اور دیکھ رہے ہیں, جدھر چاہتا ہے یہ شہزادہ روک لیتا ہے, جدھر چاہتا ہے رخ موڑ دیتا ہے. تو شخصیت حسین کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل ہے. خدا کی قسم جناب سیدہ کو جب پتہ چلا ہے تو جناب امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ میرے بابا کو تیرا لاڈلا بڑی رحمت دے رہا ہے, پورے مدینے میں دوش رسالت پر بیٹھ کر اور حسین سیاحت کر رہا ہے, باؤ جاؤ حسین کو اٹھاؤ, بابا کی زحمت کو دیکھو. اور جناب امیر المومنین جب چلے ہیں خدا کی قسم پیغمبر نے علی کا چہرہ دیکھا اور سمجھ گئے. قریب پہنچنے سے پہلے فرماتے ہیں یا علی حسین کو کچھ نہ کہنا, یا علی حسین کو کچھ نہ کہنا, آج جتنا جی چاہے اسے یہ مجھے آزما لے, جتنا جی چاہے آزما لے, آج یہ آزما رہا ہے کل میں آزماؤں, کل میں آزماؤں. عزیزو اللہ آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو خوش رکھے. خدا کی قسم حسین احسان فراموش نہیں ہے. حسین نے بھی فخر سے کہا تھا نانا تو نے مجھے کاندھے پر سوار کر کے اتنی زحمت اٹھائی, مجھے اس کا احساس ہے, بدلہ اتاروں گا جیسے تو نے مجھے اٹھایا ہے, اسی طرح اگر تیرے ہم شکل کو نہ اٹھایا میں مجھے اپنا لال نہ کر. کون ہم شکل رسول جس کا نام باپ کے نام پہ تھا, شکل نانا کی تھی, اور میرا مولا حسین جب اس فرزند کو دیکھتا تھا تو فرماتے تھے دو دو تسلیاں ملتی ہیں, باپ کا نام دیکھتا ہوں تو بابا کی تسلی ملتی ہے, نانا کی شکل دیکھتا ہوں تو نانا کی جدائی سے تسلی ملتی ہے. اور جب بدلہ اتارنے کا وقت آیا اور کربلا میں یہ شہزادہ کھڑا تھا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ باپ بیٹے میں کتنا پیار تھا, باپ بیٹے میں کتنی محبت تھی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ولید کے دربار میں سب سے پہلے جس نے تلوار کھینچی, من صلی سیف فہو العباس و علی الاکبر. تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ جب مروان نے کہا تھا نا سر قلم کر لو اور یہ شہزادے اندر دربار میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جس نے تلوار کھینچی وہ شہزادہ علی اکبر اور جناب عباس غازی. تو علی اکبر کو سینے سے لگا کر کہا میرے نانا کے ہم شکل, یہ نانا کا مدینہ ہے, یہ نانا کا شہر ہے, یہاں خون میں نہیں بہا سکتا. عزاداران امام مظلوم اس کے بعد پھر پوری زندگی کربلا کے آخری سانس تک یہ دونوں ہستیاں شہزادہ علی اکبر اور جناب عباس غازی مولا کو کبھی تنہا نہیں نکلنے دیتے تھے, ایک دائیں رہتا تھا ایک بائیں رہتا تھا, سارے سفر میں ادھر علی اکبر
ادھر عباس غازی ساتھ ساتھ سائے کی طرح دونوں. اب آپ کی سمجھ میں وہ فقرہ آئے گا کہ کربلا میں جب اکیلا رہ گیا نا فاطمہ کا لال تو فنظر یمینا و شمالا, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, جو عادت پڑی ہوئی تھی نا, دائیں دیکھتے تھے تو اکبر نظر آتا تھا, بائیں دیکھتے تو عباس نظر آتا تھا, لیکن آج دائیں دیکھا اکبر نظر نہیں آیا, بائیں دیکھا عباس نظر نہیں آیا. عزیزو اس شہزادے کو جب حکم دیا تھا امام نے کہ بیٹا اب میں حکم دیتا ہوں تم جاؤ, ابراہیم نے بھی بیٹے کو حکم دیا تھا مگر ابراہیم نے کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے, خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ کہ بابا جو حکم ہوا ہے کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, صبر کرنے والا. اور جب شہزادہ علی اکبر سے میرے مولا نے کہا اکبر میں حکم دیتا ہوں تیروں تلواروں اور برچیوں کا سامنا کرو, تو شہزادے نے کیا جملہ کہا یہ بھی سن لیجیے. اسماعیل کا جملہ تھا آپ مجھے صابر پائیں گے, شہزاد علی اکبر قدم پہ سر رکھ کے کہتا ہے بابا ستجدنی ان شاء اللہ من الشاکرین, آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں. اسماعیل کا بیان ہے صبر کرنے والا, علی اکبر کہتا ہے شکر کرنے والا. صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر, شکر کیا جاتا ہے نعمت پر. جو چیز اسماعیل کو مصیبت محسوس ہو رہی تھی اسے حسین کا لال نعمت سمجھ کے سینے سے لگا رہا تھا. کہا بیٹا اس طرح گئے تو کیا ہوا, رکابوں میں پڑے ہوئے قدم شہزادے نے نکال لیے. کہ بابا حکم رجا, پہلے ماں کو سلام کر جا, بہنوں سے مل, اس طرح گیا تو کیا مزہ آیا. وہاں ابراہیم نے اسماعیل کی ماں کو بتایا نہیں تھا, اور یہاں حکم ہے جاؤ جاؤ ماں سے ملو. خدا کی قسم ادھر شہزادے نے خیمے میں قدم رکھا, ادھر اللہ نے جنت میں آواز دی اسماعیل کی ماں حاجرہ ہمت ہے تو یہ منظر بھی دیکھ. خدا کی قسم حاجرہ کے دل کی دھڑکنیں جنت میں بڑھ گئی جب دیکھا کہ یہ شہزادہ ماں کے پاس آیا, ماں مصلے پہ بیٹھی تھی, شہزادہ کی نظر ماں کے سر اقدس پہ پڑی, ادھر آیا ماں نے ادھر منہ موڑ لیا, ادھر آیا ماں نے ادھر منہ موڑ لیا. قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے ماں ناراضگی ہے؟ کہا نہیں بیٹا. ماں منہ کیوں موڑ لیتی ہے؟ کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, ابھی تک تو زندہ ہے, ابھی تک تو زندہ. دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے تیرے سہرے کی نہیں, تیرے بیاہ کی نہیں, تیری شادی کی نہیں, چار رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری میت میرے سامنے آئے. بڑے حوصلے سے سن کے آئیے. ایک دم کہتا ماں اما جان میں اسی لیے تو اجازت لینے آیا ہوں. کہا بیٹا اگر اجازت لینی ہے تو مجھ سے نہ لے, میں نے تو صرف تجھے جنم دیا ہے جس میں 18 سال تک پالا ہے, جا اجازت اس ماں سے لے. ادھر سے علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے, ادھر سے بسم اللہ کہہ کر حسین بھی داخل ہوئے اور آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب آج ہم سننا چاہتے ہیں ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوتی ہے. اور ارباب اعضا صاحبان اولاد کہاں ایسی بہن پیدا ہوگی. ایک دم فرماتی ہے ہاں حسین میں سمجھ گئی یہ اکبر کیوں آ رہا, میں سمجھ گئی. جملہ سنیں گے آپ, حوصلہ ہے تو سن لیجئے. کہتی ہیں حسین بھائی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کیا
کیا اون محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت کی بلا ٹل لیں؟
میں اگر اون محمد کا صدقہ دے کر، اتنے میں علی اکبر قریب پہنچ گئے، علی اکبر کو گلے سے لگا کر کہتی ہیں اکبر میں سمجھ گئی تو کیوں آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ اکبر، تیرے بعد میرا بھائی زندہ نہیں بچے گا۔ جب اکبر نے پھوپھی کا یہ عزم دیکھا، خدا کی قسم سعادت مند دیکھا، پھوپھی کے قدموں میں بیٹھ گیا، پھوپھی بھی بیٹھ گئی، اکبر نے اپنا سر پھوپھی کی گود میں رکھ دیا اور عجیب ناز بردارانہ لہجے میں کہتا ہے، اماں میری یہ خواہش ہے آج اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں کنگھی تو کر دو، اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں میں سرما تو لگا دو، کہ اکبر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کاما ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، آج پہلا سوال کر رہا ہوں کہ ہاں بیٹا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کیا بیٹا کجا میں کجا تیری دادی، میں تیری دادی کی خاک پا؟ اچھا اماں وہ افضل ہے نا، اماں پھر بات سن، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر۔ جلدی سے پھوپھی نے سینے سے لگایا، بازو پر سورہ حمد کی تلاوت کی اور قربانی کی طرح خود پیچھے اکبر کو آگے لے کر چلی۔ اماں آپ کہاں چلیں؟ کہ بیٹا ذرا بہنوں سے مل لو، بہنوں کے خیمے میں جلائی، بہنوں نے گھیر لیا، کسی نے اکبر کی ابا چومی، کسی نے ہاتھ چوما، کسی نے ماتھا چوما، کسی نے گلا چوما، کہ ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، اکبر بھائی میں گلے تک نہیں پہنچ سکتی، اکبر بھیا میں سینہ نہیں چوم سکتی، اگر اجازت ہے تو میں تیرے پاؤں چوم لوں۔ ایک دم جو جھکا ہے اکبر، بی بی سکینہ کو سینے سے لگایا، کافی دیر تک وہ بچی بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے رہی، یہ کہہ کر جب اکبر نکلنے لگے تو ایسا منظر آ گیا کہ حسین جیسا صابر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے نکل گیا، ایسا منظر آیا۔ جب آخری قدم باہر نکالا تو ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، اکبر مجھ سے نہیں ملنا، اکبر مجھ سے نہیں ملنا۔ پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بیمار بھائی کمر پر بستر بیماری سے اٹھا چلا، اور کہتا اکبر تیرا سفر ختم ہو رہا ہے، اکبر میرے حق میں دعا کرنا، اکبر میرا سفر بڑا طویل ہے، اکبر یہ کہہ کر اکبر تو چلے گئے۔ حسین ابن علی نے مرج البحرین کے موتی کو صدف عزیز میں رکھ دیا۔ علامہ نقن صاحب سے میں نے بچپن میں یہ فقرہ سنا تھا کہ حسین اپنی جگہ امام تھے لیکن سینے میں باپ کا بھی دل تھا۔ جو اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، بے اختیار میرے مظلوم امام کے قدم اٹھتے چلے گئے، گھوڑا تیز ہوتا گیا، حسین کے قدم بھی تیز ہوتے گئے۔ آگے چل کے اکبر نے سوچا یہ کون آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو بابا کو دیکھا، گھوڑے کو روکا، کہا بابا آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں بابا، آپ کیوں آ رہے ہیں بابا، جگر پہ ہاتھ رکھ کے فکرہ سنیے، ٹھنڈی آنکھیں کی حسین نے، اور کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے، کاش کہ تیرا کوئی اکبر ہوتا، پھر میں پوچھتا، اچھا اکبر خدا حافظ بیٹا، میں ٹیلے پر کھڑا ہوں، جہاں جہاں جانا مڑ مڑ سے مجھے دیکھتے رہنا اکبر، اکبر روانہ ہو گئے، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فضا خیمے کے در پہ، خوبی خیمے کے اندر مسلح پہ، ساتھ ہی اکبر کی ماں بیٹھ گئی، اکبر کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین کے چہرے پر، باقی بیویوں کی نگاہیں جناب فضا کے چہرے پر، عزیزو خدا کی قسم میں تفصیل سے پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں خود اتنی ہمت نہیں ہے، میں جب روایتیں پڑھی میں نے تو آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ سینے میں برچی کا پھل لگا، میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اکبر اس انداز سے بڑھ رہے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اکبر کے سامنے آئے، سنان ابن انس ملون نے پیچھے سے چھپ کر جس طرح وحشی نے جناب حمزہ کو نیزہ مارا تھا،
ہم شکل پیغمبر کو اس ملون نے چھپ کے نیزہ مارا، وہ نیزہ لگا پیٹھ میں، نیزے کا پھل نکل آیا سینے کے آئے،
علماء نے اس پر جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آگے سے چھ لگے تو سوار پیچھے کی طرف جاتا، اور پیچھے سے لگے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شہزادے نے ایک دم جھک کر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، نیزہ لٹک کھا کے ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی ٹوٹا ہے نیزہ، ہم شکل پیغمبر دین سے زمین پہ آنے لگا، خدا کی قسم یہ اکبر کی شہادت کی خصوصیت جو میں نے دیکھی، وہ سن لے صاحبان اولاد، ہر شہید نے گرتے وقت مولا کو آواز دی، مولا میرا سلام، مولا میری مدد کو آ، مولا میں گر رہا ہوں، اکبر واحد شہید ہے کہ جب نیزہ ٹوٹا، برچی کا پھل باہر نکلا، دین سے زمین پہ آنے لگا، یہ شہزادہ باپ کو مدد کے لیے نہیں کہتا، یہ پہلا شہید ہے جو ایک دم گرتے گرتے کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت، میدان میں نہ آنا بابا، ظالم بہت ہے، نیزے بہت ہیں، تلواریں بہت ہیں، بے اختیار حسین کے قدم بیٹے کی طرح بڑھے، یہ بھی علامہ ہی کا جملہ ہے، اتنا تیز چلے ہیں حسین کہ تنابوں سے خیمے کی قدم الجھا، فاطمہ کا لال گر گیا، یا علی کہہ کے پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، 70 مرتبہ اٹھے ہیں، گرے ہیں، اور جب چلنے کی ہمت نہ رہی تو مقتل کا جملہ سنے اور حوصلے سے سنے کہ جب حسین چل نہ سکے، پیتر بلاش تیسر زانو بزانو بازو بازو رسید، جملہ یہ ہے جس طرح ایک سال کا معصوم بچہ چلتے وقت کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، حسین گھٹنیوں کے بل چل کے پہنچے اور کہا اکبر بیٹا میں آ گیا، اکبر میں آ گیا. علامہ موصوف فرمایا کرتے تھے کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے داڑھی سیاہ تھی, دو کو کربلا پہنچے داڑھی سیاہ تھی, خیمے اکھڑ گئے داڑھی سیاہ تھی, پانی بند ہو گیا سات کو داڑھی سیاہ تھی, اکبر کو روانہ کر دیا داڑھی سیاہ تھی. اور جیسے ہی اکبر کی لاش پہ پہنچے اور خون میں زلفوں کو تیرتا دیکھا, بس دیکھا داڑھی سفید ہو گئی, داڑھی سفید ہو گئی, اور کہا اکبر میں آ گیا بیٹا, میں آ گیا بیٹا. اکبر نے ہچکی لی اور ایک دم کہتا ہے بابا میں اماں سے مل سکتا ہوں؟ بابا بابا مجھے اماں سے ملا دیں گے؟ کہا اچھا بیٹا. حوصلے سے ایک ہاتھ اکبر کی گردن میں رکھا, ایک ہاتھ پاؤں میں ڈالا, لاہوری کہہ کے لاش اٹھائی. حسین حیدر ہو گیا, زمین پر بیٹھے, آستینیں الٹی, بچی پہ ہاتھ رکھا, مدینے کی طرف رخ کیا, آواز دی نانا رسول دادا ابراہیم کو لیا, لے آج میری آنکھوں پہ بچی نہیں ہے, میں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نہیں ہیں,